森林那样的树林。سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي شيخ رب العجم عليه بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمه الله تعالى کے عاشق صادق میرے مرشد ثانی محبی و محبوبی صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت سید عشر جمیل میر صاحب نور الله تعالى مرقده کے شیخ کی محبت میں اشعار وہ اپنے ساتھ بس خدا کا نام لے کے چلتے ہیں نہ خون نہ جیتا اور بو نہ جام لے کے چلتے ہیں نہ خون نہ جیتا اور بو نہ جام لے کے چلتے ہیں وہ عشق حق کی مستی ہے نوام لے کے چلتے ہیں جام لے کے چلتے ہیں وہ عشق حق کی مستی ہے دوام لے کے چلتے ہیں نگاہ عشق ان کی ایک جہاں کو مست کرتی ہے نگاہ عشق ان کی ایک جہاں کو مست کرتی ہے دل میں عشق حق کا ایسا جام لے کے چلتے ہیں وہ دل میں عشق حق کا ایسا جام لے کے چلتے ہیں نگاہ عشق کی ایک جہاں کو مست کرتی ہے جہاں کو مست کرتی ہے وہ دل میں عشق حق کا ایسا جام لے کے چلتے ہیں وہ دل میں عشق حق کا ایسا جام لے کے چلتے ہیں جو بار بار ہم گرے اٹھائے بار بار وہ اٹھائے بار بار وہ جو بار بار ہم گرے اٹھائے بار بار وہ راہ حق میں ہم کو گام لے کے چلتے ہیں وہ راہ حق میں ہم کو گام لے کے چلتے ہیں وہ ساتھ چھوڑتے ہی نہیں راہ روان عشق کا راہ روان عشق کا وہ ساتھ چھوڑتے ہی نہیں راہ روان عشق کا بھٹک گیا جو صبح کو تو شام لے کے چلتے ہیں بھٹک گیا جو صبح کو تو شام لے کے چلتے ہیں لٹا دیا خدا سے اپنا جانو مالو آبرو جانو مالو آبرو لٹا دیا خدا سے اپنا جانو مالو آبرو اپنے ساتھ بس خدا کا نام لے کے چلتے ہیں وہ اپنے ساتھ بس خدا کا نام لے کے چلتے ہیں لٹا دیا خدا سے اپنا جانو مالو آبرو جانو مالو آبرو لٹا دیا خدا سے اپنا جانو مالو آبرو اپنے ساتھ بس خدا کا نام لے کے چلتے ہیں وہ اپنے ساتھ بس خدا کا نام لے کے چلتے ہیں نہ ان کو جانی طلب نہ ان کو نام سے ورد نہ ان کو نام سے ورد نہ ان کو جانی طلب نہ ان کو نام سے ورد کہ وہ تو اس سے سید الانام لے کے چلتے ہیں کہ وہ تو ایسے سید الانام لے کے چلتے ہیں نہ ان کو جاہ کی طلب نہ ان کو نام سے ورد نہ ان کو نام سے ورد نہ ان کو جاہ کی طلب نہ ان کو نام سے ورد کہ وہ تو اس سے سید الانام لے کے چلتے ہیں، وہ اس سے ہم کی ہستی دوام لے کے چلتے ہیں، چھپاتے لاکھوں ہیں مگر چھپے گا کیسے اس سے ہم، چھپے گا کیسے اس سے ہم، چھپاتے لاکھوں ہیں مگر چھپے گا کیسے اس سے ہم، چشمے ہر بار جب مدام لے کے چلتے ہیں، وہ چشمے ہر بار جب مدام لے کے چلتے ہیں، جنہیں وہ خود چلائے ان کا پوچھتے ہو حال کیا، پوچھتے ہو حال کیا، جنہیں وہ خود چلائے ان کا پوچھتے ہو حال کیا، ہم تو کم کے کم کے کم تو ہم کے تشنا کام لے کے چلتے ہیں، کم کے کم تو ہم کے تشنا کام لے کے چلتے ہیں، جنہیں وہ خود بلائے ان کا پوچھتے ہو حال کیا، پوچھتے ہو حال کیا، جنہیں وہ خود بلائے ان کا پوچھتے ہو حال کیا، ان کے کم تو ان کے تشنا کام لے کے چلتے ہیں، کہ ان کے کم تو ان کے تشنا کام لے کے چلتے ہیں، تجھے بھی عشرت ہنی ملے وہ خیر شیب سے، ملے وہ خیر شیب سے، تجھے بھی عشرت ہنی ملے وہ خیر شیب سے، کیسے راہ حق کے خوشخرام لے کے چلتے ہیں، جو کیسے راہ حق کے خوشخرام لے کے چلتے ہیں، تجھے بھی عشرت ہنی ملے وہ خیر شیب سے، جو کیسے راہ حق کے خوشخرام لے کے چلتے ہیں، کمبھ شیشہ و سبو نہ جام لے کے چلتے ہیں، وہ اس سے ہم کی مستی دوام لے کے چلتے ہیں،
تسهیل المواعظ مجدد الملت حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے مواعظ میں سے ایک واعظ ہے مسجد کے آداب، کچھ حصہ اس کا پڑھا جا چکا ہے، آگے سے پڑھ کے سناتے ہیں. تیسری دلیل یہ حدیث ہے، انما بنیت المساجد لذکر اللہ، یعنی مسجدیں صرف اللہ ہی کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں، پس جو کام ذکر کے متعلق نہ ہو وہ مسجد کی ویرانی ہے، اور ایسا کام مسجد میں کرنا منع ہے، جیسا بعض اجرت پر لکھنے والے مسجد میں لکھنے بیٹھ جاتے ہیں یا درزی کپڑا سینے بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ مسئلے کی کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو شخص اجرت پر علم دین کا علم پڑھاتا ہو اس کو بھی مسجد میں بیٹھ کر پڑھانا منع ہے، البتہ دینی کتابیں بلا اجرت پڑھانا خود ذکر ہے، اس کا کچھ مذائقہ نہیں، یعنی کہ مسجد میں پڑھایا جا سکتا ہے جو آدمی بلا اجرت پڑھا رہا ہے، ایسا ہی معتکف کے لیے جو اللہ کے ذکر کی غرض سے مسجد میں آ بیٹھا ہے اس کو ضرورت کی وجہ سے خرید و فروخت جائز ہے، مگر جو چیز بیچنی ہو اسے مسجد کے اندر لا کر معاملہ نہ کریں، اور معتکف کے لیے یہ جائز نہیں ہے تاکہ اللہ کے ذکر سے محروم نہ رہے، ورنہ تاجروں کو اعتکاف میسر نہ آتا، اور یہ شرط کہ اس چیز کو مسجد کے اندر نہ لائیں اس وقت ہے جبکہ وہ مسجد کی جگہ کو گھیرے، ورنہ اگر کوئی چھوٹی سی چیز ہو جس سے جگہ نہ گھرتی ہو مسجد میں تو اسے مسجد کے اندر لانے میں بھی معتکف کو کچھ حرج نہیں، اور معتکف کے سوائے دوسرے شخص کو خریدنا اور بیچنا مسجد کے اندر منع ہے، خواہ وہ کیسا ہی چھوٹا معاملہ ہو، جیسے ریزگاری کا لین دین، اسی طرح کسی ایسی چیز کا پکار کر پوچھنا جو مسجد سے کہیں باہر ہو گئی ہو منع ہے. البتہ اگر مسجد کے اندر ہی کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو اس کے پوچھ لینے میں کوئی مضائقہ نہیں. اسی طرح اپنی تجارت کے اشتہار مسجد میں تقسیم کرنا منع ہے. چوتھی دلیل اس دعوے کی کہ مسجدوں کی آبادی اللہ کے ذکر سے ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں قیامت کے قریب ہونے کی علامتوں میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کی مسجدیں آباد ہوں گی لیکن ہوں گی ویران. اور ویرانی اور آبادی کا جمع ہونا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ظاہری آبادی میں تو بڑی زیب و زینت اور لوگوں کی کثرت ہوگی مگر اصلی آبادی کی فکر اور خلوص ہی کم ہوگا. اسی سے یہی بات ثابت ہوئی کہ مسجدوں کی آبادی ذکر سے ہے. پانچویں دلیل یہ ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب میں بری جگہ کون سی ہے اور سب میں بہتر جگہ کون سی ہے. فرمایا مجھے معلوم نہیں. حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا اور یہ کہا کہ دربار خداوندی سے دریافت کر کے جواب دوں گا. چنانچہ وہ پوچھنے گئے، اس وقت مسئلے کے پوچھنے کی برکت سے خدا تعالیٰ سے اتنی نزدیکی ہوئی کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو اتنی نزدیکی کبھی نہیں ہوئی، یعنی صرف 70,000 پردے درمیان میں رہ گئے تھے. اب خدا جانے کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں پردے درمیان میں تھے، لیکن یہ قرب کا یا یہ اتنی نزدیکی اس کو کہی گئی ہے کہ 70,000 پردے درمیان میں رہ گئے تھے. غرض دربار خداوندی سے جواب ارشاد ہوا کہ سب میں بری جگہ بازار ہیں اور سب میں اچھی جگہ مساجد ہیں. سو غور کرنا چاہیے کہ دونوں میں فرق کیا ہے، سوائے اس کے کہ مسجد میں خدا تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور بازار میں دنیا کا. بس معلوم ہوا کہ مسجد کے بنانے کی اصلی غرض اللہ کا ذکر ہے، اس میں دنیا کا ذکر اس کو بازار بنا دینا ہے جو سب میں بری جگہ ہے، اور اسے بازار بنا دینا یہی اس کی ویرانی ہے. اور اس جگہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام کے اس ارشاد سے کہ مجھے معلوم نہیں، ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ باوجود نہ معلوم ہونے کے مسئلوں کا غلط غلط جواب دینے پر مستعد ہو بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ بھی سمجھیں اور سمجھیں جو باوجود کتاب کا مطلب نہ آنے کے طالب علموں کو کچھ نہ کچھ جواب دیے جاتے ہیں اور یہ نہیں کہہ دیتے کہ یہ مقام ہماری سمجھ میں نہیں آیا. جو بات معلوم نہ ہو کہہ دینا چاہیے کہ ہم کو معلوم نہیں. بزرگ مہر سے کسی بڑھیا نے ایک بات پوچھی، اس نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں. بڑھیا نے کہا کہ ہاں تم بادشاہ کی اتنی تنخواہ کھاتے ہو اور یہ بات تم کو معلوم نہیں. بزرگ مہر نے جواب دیا کہ تنخواہ تو مجھے ان چیزوں کی ملتی ہے جو مجھ کو معلوم ہے، اور جو مجھے معلوم نہیں اگر ان کی تنخواہ ملنے لگے تو بادشاہ کا تو سارا خزانہ میری تنخواہ کے لیے کافی نہ ہو، کیونکہ نامعلوم باتیں تو بے انتہا ہیں. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا 70,000 پردوں کی نسبت یہ فرمانا کہ مجھ کو اتنی نزدیکی کبھی نہیں ہوئی تھی غور کرنے کے قابل ہے کہ جو لوگ دنیا میں تھوڑا سا ذکر شغل کر کے حق تعالیٰ کے دیدار کی حوث میں پڑتے ہیں اتنی بڑی غلطی ہے، کیونکہ وہ حضرت جبرائیل سے بھی زیادہ قریب ہونا چاہتے ہیں. ہاں البتہ قیامت میں موافق وعدے کے اللہ پاک کا دیدار ہوگا اور کوئی پردہ درمیان میں نہ ہوگا. غرض اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مسجد کے اندر بازار کی سی باتیں کرنا ناجائز ہیں. بعض لوگ صحابہ پر تہمت لگاتے ہیں کہ وہ حضرات بھی مسجدوں میں ہماری طرح خرافات باتیں کیا کرتے تھے. سو یہ بالکل تہمت ہی تہمت ہے، اللہ تعالی ہمیں بچائیں اس سے. نعوذ باللہ تعالی من ذلک. اگر صحابہ کرام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے والے نہ ہوں گے تو پھر اور کون ہوگا؟ ایک تو خود دنیا کی باتیں مسجد میں کرنا ظلم تھا ہی، اور یہ ظالم صحابہ پر تہمت لگا کر ظلم کو اور بھاری کیے لیتے ہیں. یہ نہیں کہ خود توبہ کریں اور الٹا بزرگوں کو بدنام کرتے ہیں. البتہ بعض اس میں غلطی کرتے ہیں کہ ہر بات کو دنیا کی بات سمجھ جاتے ہیں، جیسے بیمار کی حالت پوچھنا یا مسلمان کی حالت دریافت کرنا. سو جان لینا چاہیے کہ یہ دین کی باتوں میں سے ہیں، ان کا مسجد میں پوچھنا کوئی حرج نہیں. اسی طرح اگر کوئی چیز مسجد میں گم ہو جائے تو اس کا پوچھنا بھی جائز ہے. اسی طرح معتکف کا مسجد کے اندر خریدنا اور بیچنا جائز ہے، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا. اور شریعت نے کیا ہی آسانی رکھی ہے، بھلا اگر کوئی سوداگر اعتکاف کرنا چاہتا اور اس کے لیے معاملہ مسجد میں ناجائز ہوتا تو وہ بیچارہ اس عبادت سے محروم رہتا. ایسی باتیں شریعت کے حق ہونے کی گواہی دیتی ہیں کہ اس میں ان لوگوں کی بہت رعایت ہے جو دنیاوی تعلقات رکھتے ہیں اور ان کی بھی جنہوں نے تعلقات چھوڑ دیے ہیں. باقی جو شخص اعتکاف میں نہ ہو اس کو مسجد کے اندر خریدنا اور بیچنا جائز نہیں, جیسا کہ بیان ہو چکا. ایک بار مجھ کو اپنے ایک دوست کی, جن کو مجھ سے شاگردی کا تعلق تھا, ایک بات نہایت پسند آئی کہ میں بیٹھا تھا اسی حالت میں, ایک روپے کی ریز گاڑی ایک شخص سے منگائی, اس نے مجھے مسجد میں لا کر دی. انہوں نے مجھے ٹوکا, یہ تو لین دین ہے, مسجد میں نہ ہونا چاہیے. اہل حق کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ اپنے بڑوں کو بھی شریعت کی بات بتلا دے مگر ادب کو نہ چھوڑے. چنانچہ حضرت سید احمد بریلوی رحمتہ اللہ علیہ مولانا اسماعیل شہید کے پیر ایک صبح کی نماز میں بوجہ شادی ہونے کے ذرا دیر سے پہنچے تو ان کے مرید مولوی عبدالحی صاحب نماز کے بعد واعظ فرمانے بیٹھ گئے. اس نے یہ بھی کہا کہ بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ جوڑوں کی بغل میں پڑے رہتے ہیں اور تکبیر اولا قضا ہو جاتی ہے. جناب سید صاحب نے نہایت شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا. مولوی عبدالحی صاحب کی نصیحت کا گویا طرز ظاہر میں ادب کے خلاف تھا مگر اس طرز سے کہنے کی اس لیے جرات کی تھی کہ ان کو علم تھا کہ سید صاحب کو برا نہ معلوم ہوگا بلکہ انتہائی خوش ہوں گے. ان کے خوش کرنے کو بے ادبی اختیار کی. ایسا ہی قصہ حضرت عائشہ صدیقہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ حدیث شریف میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ کس وقت تم مجھ سے خفا ہوتی ہو اور کس وقت خوش ہوتی ہو. جب خفا ہوتی ہو تو قسم کھاتے وقت کیوں کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم, اور جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس وقت صرف آپ کا نام ہی لینا چھوڑتی ہوں, یعنی دل سے آپ کو نہیں بھولتی, بس باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی اور کرے تو بے ادبی میں داخل ہو جائے بلکہ کفر ہو جائے, مگر سچا عاشق محبت کے جوش میں کرتا ہے تو اس لیے اس کو معاف ہو جاتی ہیں. حاصل یہ کہ عاشقوں کی باتیں ظاہر میں بے ادبی ہوتی ہیں اور واقعے میں وہ بالکل ادب کے موافق ہوتی ہیں. خلاصہ مطلب یہ ہے کہ مسجد کا کم سے کم اتنا ادب تو کرنا چاہیے جیسا کہ دنیا کے حاکم کے دربار کا کیا جاتا ہے, کہ دل کی اور تمام جسم کی اس کے دربار میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایک لہجہ بھی دوسری طرف توجہ نہیں ہٹتی. اور ایسی حالت تو ہر وقت ہو, ورنہ مسجد میں داخل ہونے کے وقت تو ضرور ہو, اور یوں نہ سمجھا جائے کہ اس حالت کا ہر وقت حاصل ہونا پہلے بزرگوں پر ختم ہو گیا. ہم کو کبھی یہ حالت نصیب ہو سکتی ہے, کیوں خدا تعالیٰ بڑے کرم والے ہیں, ان سے ہرگز نا امید نہ ہونا چاہیے. دیکھیے صحابہ کے ادب کی مسجد میں یہ کیفیت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو شخصوں کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان کو دھمکایا اور فرمایا کہ اگر باہر کے مسافر نہ ہوتے تو تمہیں سزا دیتا. اور جس طرح مسجد کا ادب ضروری ہے, ایسے ہی جو لوگ مسجد کے اندر ہیں ان کا ادب بھی ضروری ہے. وہ یہ کہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے مسجد والوں کو تکلیف ہو. مثلا یہ خیال رکھے کہ ایسی جگہ نماز پڑھنے نہ کھڑا ہو جہاں اور آنے جانے والوں کو تکلیف ہو. اسی طرح جس وقت کوئی اور شخص نماز پڑھ رہا ہو اس وقت بلند آواز سے ذکر نہ کرنا چاہیے, کیونکہ اس شخص کی نماز میں خلل ہوگا اور اس کو تکلیف ہوگی. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ حدیث میں مسجد کی نسبت فرمایا ہے کہ مسجدیں جنت کے باب ہیں اور جنت میں کسی کو تکلیف نہ ہونا چاہیے. بعض لوگ نمازی کے عین پیچھے نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں, جس سے اس کو گرانی ہوتی ہے, اٹھ کے جانا ہے کہیں کسی کو, اور یہ نماز میں لگے ہوئے, اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور ایسے راستے میں جہاں سے کسی کو گزرنے میں تکلیف ہو اور سامنے کوئی سترا نہیں ہے, اس کے سامنے سے گزرنا چونکہ گناہ ہے, تو راستے میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كانت نیته طلب الاخرہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمعہ شملہ واسطہ الدنیا وہی راغمہ ومن كانت نیته طلب الدنیا جعل اللہ الفقر بین عینیہ وشتت علیہ امرہ ولا یأتیہ منہا الا ما کتب لہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص کی نیت اعمال خیر سے آخرت کی طلب ہو اللہ تعالیٰ اس کو غنائے قلبی عطا فرماتا ہے، یعنی اس کو مخلوق سے بے پرواہ کر دیتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو جمع کر کے اطمینان خاطر بخشتا ہے. دنیا اس کے پاس آتی ہے اور وہ دنیا کو دلیل و خوار سمجھتا ہے، اور جس شخص کی نیت اعمال میں دنیا کا حاصل کرنا ہو اللہ تعالیٰ افلاس کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، یعنی فقر افلاس اس کو محسوس ہونے لگتا ہے اور اس کے کاموں میں انتشار اور پریشانی پیدا کرتا ہے، اور دنیا اس کو صرف اس قدر ملتی ہے جتنا کہ اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے. تشریح نے ہمارے حضرت شیخ العرب العظم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی جو آخرت کو مطلوب اور مقصود بنا لے گا حق تعالیٰ کی طرف سے اس کو قلبی جمعیت اور سکون عطا ہوتا ہے اور اس کے لیے رزق کو آسان فرما دیتے ہیں، اور اگر آخرت کو پس پشت ڈالا اور دنیا کو مقدم اور مطلوب اور مقصود بنایا تو اس کو قلبی پریشانی اور سرگردانی رہتی ہے اور رزق وہی ملتا ہے جو اس کی تقدیر میں ہے، محض حمد اور تما سے تقدیر سے زیادہ نہیں ملا کرتا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں متفرد سنتوں کا بیان ہے، کہیں اگر صرف تین آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر کانا پھوسی کی اجازت نہیں کہ خواہ مخواہ اس کا دل شبہات کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا، اور مسلمان بھائی کو رنجیدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. کسی کے مکان پر جانا ہو تو اس سے اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے، جب جنائی آئے تو سنت ہے کہ اس کو روکنے کی مقدور بھر کوشش کرے، اور اگر منہ کوشش کے باوجود بند نہ رکھ سکے تو بائیں ہاتھ کی پشت کو منہ پر رکھ لے اور ہاں ہاں کی آواز نہ نکالے، یہ حدیث شریف میں ممنوع ہے. اگر کسی کا اچھا نام سنو تو اس سے اپنے مقصد کے لیے نیک فعل سمجھنا سنت ہے، اور اس سے خوش ہونا بھی سنت ہے. مشروطی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و نزاہت نسب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً، یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بزرگوں میں سے کبھی کوئی مرد و عورت بطور صفاح کے نہیں ملے. کبھی کا مطلب یہ ہے کہ جس قربت کو میرے نسب میں بھی دخل نہ ہو، مثلا حمل ہی نہ ٹھہرا ہو، وہ بھی بلا نکاح نہیں ہوا. یعنی آپ کے سب اصول و ذکور اور اناث ہمیشہ برے کام سے پاک رہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو ہمیشہ افلاد طیبہ سے اور خان طاہرہ کی طرف مصفہ مہذب کر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ہمیشہ افلاد طیبہ سے ارحان طاہرہ کی طرف مصفہ مہذب کر کے منتقل کرتا رہا. جب کبھی دو شعبے ہوئے جیسے عرب و عجم، قریش غیر قریش وغیرہ، تو میں بہترین شعبے میں رہا. یا رب صلی اللہ علیہ وسلم کا الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك